بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے نئے اسلامی تمدن کی ضرورت۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلفت امت بعد نبیہا إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، جو قوم بھی اپنے نبی کے بعد اختلاف اور تفرقے کا شکار ہوئی تو اس قوم کے اہل باطل اس کے اہل حق پر غالب آ گئے۔
في السماء هو المؤيد، صلوات صلوات على محمد،
صلوات 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 صلوات۔ ناظرین، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے 17 ربیع الاول کو بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس میں شرکت کے لیے تہران آنے والے علماء کرام، دانشور حضرات اور اسلامی مفکرین سے خطاب میں نیا اسلامی تمدن پیش کیے جانے کی ضرورت پر تاکید فرمائی۔ آج کے پروگرام میں ہم رہبر انقلاب اسلامی کی اسی سفارش کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت با سعادت 17 ربیع الاول کی مناسبت سے اسلامی جمہوریہ ایران کے عہدیداران، تہران میں متعین اسلامی ملکوں کے سفرا، وحدت اسلامی کانفرنس میں شرکت کے لیے تہران آنے والے مندوبین، نیز مختلف عوامی طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے منگل کے صبح رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں رہبر انقلاب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یوم ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسلام کے طلوع اور بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نتیجے میں آفت زدہ اور مردہ دور جاہلیت میں نئی جان پڑ جانے، حقیقی روحانیت اور حیات نو کی لہر دوڑ جانے کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آج بھی دنیا اسلام اور خاص طور پر سچے مفکرین اور علماء کا فرض ہے کہ ظلم و تفریق اور قسی القلبی سے پر موجودہ دنیا میں اسلام و معنویت کی حقیقی روح پھونکیں۔ آپ نے زور دے کر کہا کہ اب عالم اسلام کی باری ہے کہ عالمی علم و دانش اور وسائل، نیز عقل و خرد و تدبر و بصیرت کی مدد سے جدید اسلامی تمدن کی تشکیل کی سمت قدم بڑھائے۔ رہبر انقلاب اسلامی کا کہنا تھا کہ عالم اسلام سے جس سطح پر توقعات ہیں ان کے مقابلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت جس انداز سے منایا جاتا ہے وہ بہت کم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج امت مسلمہ کا فریضہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت یا یوم بعثت کا جشن برپا کرے، بلکہ دنیا اسلام کو چاہیے کہ جدید اسلامی تمدن کی منزل تک پہنچنے کے لیے کمر ہمت کسے۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے فرمایا، جدید اسلامی تمدن کا مطلب نئے علاقوں پر قبضہ، انسانوں کے حقوق کی پامالی اور دیگر اقوام پر اپنی ثقافت اور اخلاقیات کو اس طرح مسلط کر دینا نہیں ہے جیسا مغربی تمدن نے کیا ہے، بلکہ اس سے مراد بشریت کو فضیلت الہیہ کا تحفہ پیش کرنا اور ایسے حالات فراہم کرنا ہے کہ لوگ خود صحیح راستہ چنیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس نقطے سے بحث کی کہ اسلامی دنیا کے علم و دانش اور فلسفے کو استعمال کر کے مغرب نے اپنے تمدن کی بنیاد رکھی۔ آپ نے مزید فرمایا، اگرچہ یہ تمدن ٹیکنالوجی، سرعت، رفاہ اور زندگی میں استعمال کے گوناگون وسائل کی خوبصورت جھلکیوں سے آراستہ ہے، لیکن وہ بشریت کو خوشبختی، سعادت اور انصاف و مساوات نہیں دے سکا اور خود اپنے اندر تضادات سے دوچار ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے زور دے کر کہا کہ اپنی ظاہری چمک کے باوجود مغربی تمدن آج اخلاقی اعتبار سے تباہ اور روحانی اعتبار سے اس طرح کھوکھلا ہو چکا ہے کہ خود اہل مغرب بھی اس حقیقت کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے زور دے کر کہا کہ اب دنیا اسلام کی باری ہے کہ جدید اسلامی تمدن کی داغ بیل رکھنے کے لیے قدم بڑھائے۔ آپ نے کہا کہ اس ہدف تک رسائی کے سلسلے میں دنیا اسلام کے سیاستدانوں سے کوئی امید نہیں ہے، بلکہ علماء دین اور سچے دانشور جنہوں نے مغرب کو اپنا قبلہ نہیں بنایا ہے، امت اسلامیہ کے درمیان حقائق سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ اور یاد رکھیں کہ اس تمدن کی تشکیل کے امکانات موجود ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے اسلامی جمہوری نظام کو ان اعلیٰ اہداف تک رسائی کے امکانات موجود ہونے کی ایک مثال قرار دیا اور فرمایا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے ایران علمی و سماجی اعتبار سے پسماندہ، سیاسی اعتبار سے الگ تھلگ، ملکی امور کے اعتبار سے پوری طرح دوسروں پر منحصر تھا، لیکن آج اسلام کی برکت سے ملت ایران اپنی شناخت اور شخصیت کو متعارف کرانے میں کامیاب ہوئی ہے اور وطن عزیز جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں اہم پیش رفت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے اور ان میدانوں میں دنیا کے مادود چند ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای کا کہنا تھا کہ اسی تجربے کو پورے عالم اسلام میں دہرایا جا سکتا ہے۔ آپ نے زور دے کر کہا کہ اس مقام تک پہنچنے کی ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ قوموں پر بڑی طاقتوں کے کنٹرول کو کم کیا جائے۔ البتہ اس کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے کیونکہ اعلیٰ اہداف و مقاصد تک بغیر کوئی قیمت ادا کیے رسائی ممکن نہیں ہے۔
ناظرین، اسلام دین امن ہے، یہ دنیا کو امن کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام بنی نوع انسانی کو دنیا و آخرت دونوں جہان کی سعادت عطا کرنے اور اس کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ اسلام امن، مساوات، عدم تشدد اور پیش رفت و ترقی میں سب کی برابری سے مشارکت کا طرفدار اور ہر قسم کے امتیازی سلوک، ظلم، عدم مساوات، نابرابری اور تشدد و انتہا پسندی کا مخالف ہے۔ لیکن اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کے نتیجے میں آج سب سے زیادہ تشدد اور خون ریزی اسلامی دنیا میں ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے ہی ہاتھوں خون مسلم بہایا جا رہا ہے۔ اسلام کے نام پر انتہا پسندی اور دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآنی احکامات اور اسلامی تعلیمات کو پامال کرتے ہوئے انہی چیزوں کو اسلامی تمدن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جن کا اسلام سخت ترین مخالف ہے۔ اگر سیرت رسول، قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات کے آئینے میں جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ آج مختلف اسلامی ناموں سے جو دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں، ان کا اصل مقصد اور ایجنڈا اسلام سے دنیا کو دور کرنا ہے، اسلامو فوبیا پھیلانا اور اسلام کی ایسی تصویر پیش کرنا ہے کہ جس سے اسلام دہشت گردی اور انتہا پسندی کا حامی اور مسلمان دہشت گرد کہلائیں۔ معمولی سی بھی قوت ادراک رکھنے والے انسان اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس سازش کے پیچھے یقیناً سامراجی اور صہیونی حلقوں کا ہاتھ ہے۔ مسلمانوں کے درمیان تکفیری گروہوں کا وجود میں آنا اور اسلامی ملکوں میں دہشت گردی کا بازار گرم ہونا، ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کا بہیمانہ قتل عام، اسلامی دنیا کی معیشت کی تباہی اسلام اور مسلمانوں کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا پرچم ہاتھ میں لے کے درندگی اور حیوانیت کا مظاہرہ کرنے والے اور اپنی بہیمیت سے وحشی جانوروں کو بھی شرمندہ کر دینے والے نہ مسلمان ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے حامی ملاؤں اور مفتیوں کا تعلق بھی اسلام دشمن کیمپ سے تو ہو سکتا ہے، اسلام اور مسلمانوں سے نہیں۔ جب اسلامی تعلیمات کی پامالی کو ہی اسلامی تمدن کا نام دے دیا جائے، جب جہالت، رجت پسندی، انتہا پسندی، عدم تحمل، تکفیریت اور دہشت گردی کو اسلام کا نام دینے کی کوشش کی جائے تو حقیقی علماء اسلام نئے اسلامی تمدن کی ضرورت یقیناً محسوس کریں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے یہ ضرورت محسوس کی اور علماء اسلام، اسلامی دانشوروں اور مفکرین کو دعوت دی کہ آگے بڑھیں اور نیا اسلامی تمدن دنیا کے سامنے پیش کریں۔ البتہ اس نئے اسلامی تمدن کا مفہوم بہت وسیع ہو سکتا ہے، اس میں تکفیریت، انتہا پسندی اور دہشت گردی کی مخالفت بھی شامل ہو سکتی ہے، اسلامی اتحاد و یکجہتی کا فروغ بھی شامل ہو سکتا ہے، مسلمین عالم اور پوری بنی نوع انسان کی حقیقی ترقی و پیش رفت کے لیے حالات کو سازگار بنانا بھی شامل ہو سکتا ہے، اس میں سماجی انصاف کا قیام، ظلم اور بے انصافی کے خلاف مجاہدت، عدم مساوات کا خاتمہ، تعلیم کا فروغ اور پسماندگی سے بنی نوع انسان کی نجات، سبھی کچھ شامل ہو سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم رہبر انقلاب اسلامی کی اسی سفارش کے تناظر میں گفتگو کریں گے اور اس پس منظر کا جائزہ لیں گے جو آپ کی جانب سے نئے اسلامی تمدن کو پیش کیے جانے پر تاکید کا سبب بنا ہے۔ اس تعلق سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے صاف اور واضح لفظوں میں فرمایا ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں اسلامی دنیا کے سیاست دانوں سے کوئی امید نہیں ہے، بلکہ آپ کی یہ اپیل مسلم دانشوروں، علماء کرام اور مفکرین اسلام سے ہے۔ بنابر اسلامی دنیا کے سیاست دانوں سے رہبر انقلاب اسلامی کی مایوسی کی وجوہات کا بھی آج کے پروگرام میں جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز سیاسی مبصر اور ریڈیو تہران کی ہندی سروس کے ڈائریکٹر قمر عباس، اور کراچی اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے پاکستان بلکہ بر صغیر کے ممتاز اسلامی اسکالر علامہ قاضی احمد نورانی صدیقی۔ گفتگو کا آغاز کریں گے قمر عباس صاحب سے جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ قمر عباس صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
جی شکریہ۔
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای کی ہفتہ وحدت کے آخری دن جو تقریر تھی، اس کے اہم نکات کیا تھے؟
دیکھیں، یہ جو قائد انقلاب اسلامی نے تقریر کی ہے، اگر آپ اس تقریر کو موجودہ جو حالات ہیں عالم اسلام میں یا دنیا کے جو حالات ہیں یا اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے مختلف طریقوں سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اگر اس تناظر میں اس تقریر پر غور کیا جائے تو بہت سارے اس میں نکات جو کافی اہمیت کے حامل ہیں نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو اس میں انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ آج ویسے ضرورت تو ہر وقت تھی، لیکن آج موجودہ دور کے جو حالات ہیں اس تناظر میں مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر غور کریں، جشن منائیں، عید میلاد النبی کے موقع پر جیسے کہ پورے دنیا میں منایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آن حضرت کی سیرت کو اہمیت دیں، اس کو سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں۔ یہ ایک کافی اہم نقطہ تھا جس پر انہوں نے تاکید فرمائی۔ اس کے بعد دوسری جو چیز تھی اس میں موجودہ حالات کے تناظر میں انہوں نے ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیا، اور اس ضرورت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے اتحاد کو ختم کرنے کی جو کوششیں مختلف طریقوں سے کی جا رہی ہیں اس پر روشنی ڈالی، عراق، شام وغیرہ کی مثال دی، اور یہ خاص طور سے کہا کہ جو کافی قابل غور نقطہ ہے، بات ہے ان کی تقریر میں، وہ یہ کہ جب امریکہ شیعہ سنی کی بات کرنے لگے، جب امریکی حکام شیعہ سنی کی بات کریں اور کہیں کہ صاحب ایک کے ساتھ ہیں اور ایک کے خلاف ہیں، تو پورے عالم اسلام کو تشویش ہونی چاہیے، کیونکہ انہیں شیعہ سنی سے کوئی مطلب نہیں ہے بلکہ وہ اسلام کے خلاف ہیں، یعنی اسلام سے ہی ان کی مخاصمت ہے، ان کو شیعہ یا سنی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو دوسرا جو اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اختلاف پیدا کر کے کس طرح سے خانہ جنگی، کس طرح سے مسلمانوں کو مختلف مسائل میں مبتلا کر کے ان کو کس طرح سے اسلام کو کمزور کیے جانے کی کوشش کی جا رہی، اس طرف انہوں نے توجہ مبذول کرائی علماء کی جو اس وہاں پر موجود تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم بات جو انہوں نے فرمائی اپنی تقریر میں، جس کی طرف توجہ دلائی، وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی جو صورتحال ہے آج وہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس اتنے زیادہ وسائل ہیں اور سرمایہ بھی بہت ہی زیادہ ہے، افرادی قوت بھی اتنی زیادہ ہے، اس کے باوجود دیکھتے ہیں ہم کہ اگر مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم انسان ہے، اگر انسان تو سب برابر ہے لیکن مذہب میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے، 10, 20, 50 کہیں قتل کر دیے جاتے ہیں، ظلم ان پر ہوتا ہے، تو پوری دنیا میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، میڈیا ایک زبان ہو کے اس کی مذمت کرتے ہیں، سربراہان مملکت تعزیتیں پیش کرتے ہیں اور اس طرح کی ریلیوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ ایک روٹین اور ایک عام سی بات ہوتی ہے۔ یہ جو ہے اس پر اس حقیقت، تلخ حقیقت کی جانب انہوں نے توجہ مبذول کرائی، اور معاف کیجیے گا، کہا کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ شام میں یا نائجیریا میں یا عراق میں، اتنے یمن میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے اور اکثر مقامات پر مسلمانوں کے ہاتھوں ہی سے، اور دنیا جو ہے مغربی دنیا وہ تو خاموش ہی ہے، عالم اسلام میں بھی خاموشی طاری ہے، تو یہ یقیناً بہت ہی زیادہ افسوسناک صورتحال ہے. تو اس طرف انہوں نے اپنی تقریر میں توجہ مبذول کرائی. لیکن سب سے اہم بات جو میرے خیال میں ان کی تقریر میں تھی وہ دعوت تھی نئے اسلامی تمدن کی داغ بیل ڈالنے کی. انہوں نے کہا یہ جو حالات ہیں اس میں انہوں نے اس کی ضرورت پر تاکید کی اور کہا کہ ایک اب مسلمانوں کا فرض ہے عالم اسلام میں لوگ آگے بڑھیں اور نیا اسلامی تمدن پیش کریں اور اس سے لوگوں کو آشنا کرائیں. لیکن ایک خاص بات جو اس میں تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ میرا جو یہ مطالبہ ہے، میری جو اپیل ہے، یہ درخواست ہے، یہ عالم اسلام کے علماء سے ہے، کیونکہ سیاستدانوں سے کوئی امید نہیں ہے اور ان کی طرف سے بڑی مایوسی ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ خاص نکات تھے جو ان کی تقریر میں قابل غور ہے.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اب رخ کرتے ہیں کراچی کا، جہاں پاکستان کے ممتاز اسلامی اسکالر قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب تشریف رکھتے ہیں. صدیقی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
صدیقی صاحب، آپ بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس میں شرکت کے لیے تہران تشریف لائے تھے اور 17 ربیع الاول کو ہفتہ وحدت کے آخری دن رہبر انقلاب اسلامی نے جو خطاب کیا ہے اس وقت بھی آپ وہاں پر موجود تھے. آپ کے آپ بتائیں گے کہ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں کن باتوں پر زیادہ تاکید فرمائی ہے؟
بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو خوشبخت تصور کرتا ہوں کہ میں ہفتہ وحدت کے موقع پر رہبر معظم جناب آیت اللہ خامنئی کے اس خطاب میں موجود تھا جس میں دنیا کے 40 سے زائد ممالک کے علماء، دانشور اور مختلف ارباب اقتدار و اختیار موجود تھے. رہبر کا خطاب ہر لحاظ سے ایک مکمل اور جامع خطاب تھا. انہوں نے روایتی انداز میں گفتگو کرنے کے بجائے دور حاضر کے تمام مسائل کا احاطہ کیا اور اس حقیقت کو ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہم تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ان کا زور اس بات پر تھا کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک نظام ہے. دنیا کے مختلف ممالک اور مختلف طاقتیں آج اسلام کے خلاف جس انداز میں پروپیگنڈا کر رہی ہیں،
جی
ہمیں یکسر انہیں رد کرتے ہوئے اسلام کا حقیقی چہرہ پیش کرنا ہے اور اسلامی تمدن کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنا ہے. وہ تمدن اخلاقیات کا ہے، سچائی کا ہے، ادب و احترام کا ہے، مساوات کا ہے، ہمدردی کا ہے، ایک دوسرے کا حق دینے کا ہے. وہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ دنیا کے اکثر ان ممالک میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جنہیں عرف عام میں ہم مسلم ممالک کہتے ہیں، وہاں کے ارباب اختیار اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی کوشش نہیں کر رہے. انہوں نے گو کہ مایوسی کا اظہار نہیں کیا لیکن اس بات پر زور دیا کہ صرف ان حکمرانوں پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ وہاں کے اہل علم، وہاں کے دانشور اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور وہاں موجود مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ ہمیں موجودہ نظام کے سامنے اٹھ کھڑا ہونا ہے. اس سے ہمارا مقصد محاذ آرائی یا جنگی کیفیت پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ اسلام کے حسن کو جب ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے جب ہم اکثریتی علاقوں میں اسلام کو بطور دین کے نافذ کریں گے اور بقیہ علاقوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں مسلمانوں کے سامنے اس تمدن کو پیش کریں گے اور وہ دوسروں کے سامنے اس کا عملی مظاہرہ کریں گے تو دنیا کے سامنے اسلام کا حقیقی چہرہ آئے گا اور خود مسلمان اپنے مسائل حل کرنے کے قابل ہوں گے۔ وہ اشارتاً مختلف حکمرانوں کی روش کا شکوہ بھی کر رہے تھے لیکن انہوں نے مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ ان کی اصل ذمہ داری کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جشن عید میلاد النبی منانے کا یہ احسن طریقہ ہے کہ جہاں بھی دنیا کے مسلمان ماہ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منائیں، محبتوں کا اظہار کریں، خود کو امتی ثابت کریں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کی بات کریں۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر انقلاب بن کر تشریف لائے، ایک انقلاب کو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور دنیا کو اس انقلاب کے لیے ہمیشہ آمادہ کیا۔ تو رہبر کا یہی کہنا تھا کہ اسلامی دانشوروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی تمدن کو پیش کریں اور دنیا کے سامنے وہ نقشہ پیش کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے لیے اللہ کی طرف سے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔
بہت بہت شکریہ قمر عباس صاحب۔ دیکھیے اسلامی تمدن کی اگر بات ہوتی ہے تو اس تمدن کا آغاز ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم کی ذات گرامی سے ہوتا ہے اور پھر ہمیں جانا پڑتا ہے 1400 سال پہلے۔ ظاہر ہے 1400 سال سے یہ تمدن اسلامی دنیا میں پایا، اسلام پوری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج جب آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ نیا اسلامی تمدن پیش کیا جائے تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ آپ نے یہ ضرورت کیوں محسوس کی کہ اسلامی تمدن کو نئے سرے سے مرتب کیا جائے، اس کو مدون کیا جائے اور دنیا کے سامنے پیش کیا جائے؟
جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ جو رہبر انقلاب اسلامی نے کہا ہے کہ نیا تمدن پیش کیا جائے، تو میرے خیال سے یہاں پر اگر میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہاں نئے سے مراد ظاہر سی بات ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز اسلامی تمدن کی شکل میں پیش کیا جائے، یہاں پر مراد یہ ہے کہ اسے نئے سرے سے پیش کیا جائے، ایک زمانے جو نیا زمانہ ہے نئے طریقے سے اسے پیش کیا جائے،
نئے تقاضوں کے مطابق،
نئے تقاضوں کے مطابق۔ یعنی ظاہر سی بات ہے عناصر اور جو بنیاد ہے وہ اسلامی تمدن کی، جسے ہجرت کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا اور جس کی شروعات کی تھی، اور جو مدینے سے جس اسلامی تمدن کا آغاز ہوا تھا، تمدن وہی ہے، اسے نئے سرے سے پیش کیا جائے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر اصل میں دیکھیں مختلف اسلام کے مختلف ادوار پہ اگر آپ غور کریں تو یہ تجدید کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی ہے، اور انفرادی طور پر اور کبھی اجتماعی طور پر اس کی کوشش بھی ہوئی ہے اسلامی تمدن کی تجدید کی۔ آج بھی اب یہ ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کے پاس وسائل کی فراوانی ہے اور طاقت ہے، اور کسی بھی پروپگنڈا مہم کو چلانے کے لیے جو ضروری وسائل ہوتے ہیں وہ بدرج عتم اور پوری مکمل شکل میں ان کے پاس موجود ہیں۔ تو اس کی وجہ سے مختلف طریقوں سے اسلام کی شکل اتنی زیادہ شبیہ اس کی خراب کر دی گئی ہے کہ اب یہ صورتحال ہے کہ جو گنے چنے مسلمان ہیں، یا گنے چنے سے مراد یہ کہ جو عالمی اسلام کے جو کہ عام مسلمان ہیں، وہ اپنے پڑوسی تک کو یہ یقین نہیں دلا پاتا ہے کہ صاحب میں مسلمان ہوں لیکن دہشت گرد نہیں ہوں۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اتنا زیادہ شبیہ خراب کر دی ہے، اور اس کے لیے مختلف طریقے ہیں جس میں یہ تکفیری جو ہے حالیہ کچھ برسوں میں ان کا سب سے بڑا کردار ہے اسلام کو بدنام کرنے میں۔ اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اسلام کیا ہے یہ اب مسلمانوں کے علاوہ، یعنی حقیقی اسلام تو بہت سارے مسلمان بھی ناواقف ہیں، لیکن وہی جو ایک ظاہری شکل بھی ہے جو اسلام کی، جو بنیادی اصول ہیں، جو ایک ظاہری شکل ہے، اس سے اکثر لوگ دنیا کے نااشنا ہیں، اور ایک ایسی شکل اور ایسی شبیہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے جو غیر مسلم ہیں یا جن کا مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے، کہ جس کا حقیقت سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے. دوسری طرف یہ جو اسلام کی شبیہ خراب کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہ اسلام کے نام پر کیے جا رہے ہیں، اور اسے اسلامی تمدن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. جیسے داعش دہشت گرد جو ہیں، یہ اسلامی خلافت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کا دعویٰ کر کے حکومت بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اسلامی حکومت، اور پھر جو کچھ ظواہر ہیں، جو حدود قائم کرنا اور یہ سب، اس طرح کی باتیں کر کے یہ پیش کر رہے ہیں کہ اسلام یہ ہے. اور اس جہاں پہنچتے ہیں وہاں جو آثار قدیمہ ہیں اس کو تباہ کر دیتے ہیں، جو اس طرح کی عمارتیں ہیں، اس طرح کی سب چیزیں اس کو برباد کرتے ہیں، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام یہی ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور اسی لیے باقی سب کو جو وہ نہیں مانتا ہے اسے اس کی تکفیر کرتے ہیں، اور اس کو کافر سمجھ کے اس کا قتل اور خون وغیرہ اس کا جائز و مباح سمجھتے ہیں. تو اب جو اسلام کی شکل دنیا میں پیش کی جا رہی ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے جو مغربی طاقتیں ہیں، جو سامراجی طاقتیں ہیں، صہیونی طاقتیں ہیں، یہ لابی ہے، وہ ان کے ساتھ ہے شانہ بشانہ. وہ خیال پیدا کر رہے ہیں، اور یہ طاقتیں اسے ترویج کر رہی ہیں اور اسے پوری دنیا میں پھیلا رہی ہیں. تو ایک جو اس پروپیگنڈا مہم جو اتنے وسیع پیمانے پر ہے، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کے جواب میں یا اس کے سد باب کے لیے، اس کے رد عمل کے طور پر بھی کسی حد تک منصوبہ بند طریقے سے، منظم طریقے سے کوشش کی جائے. تو جو میرے خیال سے جو اس کا پس منظر ہے، یا جو ضرورت قائد انقلاب اسلامی نے محسوس کی، وہ اس کا پس منظر یہی ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے جب نیا تمدن یعنی نئی روش میں نئے طرح سے پیش کیا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی تعداد جو اسلام سے ناواقف ہے وہ اسلام کی صحیح شکل اسے نظر آ جائے.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے.
مرحبا سید مکی مدنی العرب، تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں. ناد کرتی ہے، ناد کرتی ہے تیرے نام پہ والا حسبی، فخر کرتی ہے تری ذات بے عالی نسبی. امتیں اور بھی گزری ہیں، رسول اور بھی ہیں، نہ کہیں تیری سی امت نہ کوئی تجھ سا نبی. آقا تم سا کوئی نہیں، تم سا
سارا پا کوئی نہیں، پر اس نے سارا
سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی
یا ناظرین نیا اسلامی تمدن یہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے. چلتے ہیں کراچی جہاں برے صغیر کے ممتاز اسلامی اسکالر قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب موجود ہیں جو بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس میں شرکت کے لیے تہران تشریف لائے تھے اور اس مجمع میں آپ بھی تشریف رکھتے تھے, اس اجتماع میں آپ بھی موجود تھے جس اجتماع میں رہبر انقلاب اسلامی نے نئے اسلامی تمدن کی ضرورت پر تاکید فرمائی ہے. صدیقی صاحب, جناب آج اسلام کے نام پر تشدد, انتہا پسندی اور عدم تحمل کا جو کلچر پیش کیا جا رہا ہے, سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس کلچر کے بارے میں, اس تمدن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب مطالعہ کیا جائے تو اس میں کہیں بھی انسانوں پر ظلم, عدم برداشت اور عدم رواداری کا دور دور تک شائبہ نظر ہی نہیں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت عالم بن کر تشریف لائے, قرآن نے اس کا اعلان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی صورت میں کیا, یعنی رب کائنات اپنا تعارف کراتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور اپنے نبی کا تعارف رحمۃ للعالمین, کہ جس طرح رب ہونے میں اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر بے حد مہربان ہے, اسی طرح نبی ہونے میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مخلوق پر مہربان ہیں. آپ کی ساری زندگی رواداری, تحمل اور برداشت کا مظہر تھی. آپ نے فرمایا کہ بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق, میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. مکے کی اس سنگلاخ زمین میں جہاں انسانیت بالکل ختم ہو چکی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا وہ ظلم ہے جسے برداشت نہ کیا؟ لیکن کیا مکی زندگی میں کوئی ایک بھی واقعہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کے جواب میں کسی ایسے اپنے عمل کا اظہار کیا ہو جو عدم برداشت کا ثبوت دے؟ آج جو کچھ اسلام کے نام پر کھیل کھیلا جا رہا ہے, بلکہ مکروہ کھیل کھیلا جا رہا ہے, اس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایک نظام دیا ہے, ایک پیغام امن و سکون دیا ہے, اور اسی پیغام امن و سکون کی وجہ سے وہ غیر جانبدار دانشور جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام امن کو مانتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کا اقرار کرتے ہیں. دنیا میں ایک سازش کے تحت, کفر کے ایک ایجنڈے کے تحت, بعض ایسے انسانوں کے عمل کو جو اسلام تو کیا انسانیت کے نام پر بھی دھبا ہے, اسلام بنا کر پیش کیا جانا یہ سراسر ایک زیادتی اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے. چند عناصر جنہیں اسلام دشمن طاقتوں کی سرپرستی حاصل ہے, مختلف ناموں کے ساتھ اسلام کے نام پر ایسی حرکات کرتے ہیں جنہیں دنیا اور مہذب دنیا کبھی بھی قبول نہیں کرے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش کیا جائے، آپ کے اخلاق و کردار کو پیش کیا جائے۔ آپ نے جو انسان کو انسان بنایا، نہ صرف انسان بلکہ آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات ایسے ہیں جس میں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف جنگوں کے موقع پر، غزوات کے موقع پر احکامات جاری فرمائے کہ بوڑھوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، جو دعوت جنگ نہ دے اس پر ہاتھ نہ اٹھانا، جب کوئی ہتھیار ڈال دے تو اس پہ ہاتھ نہ اٹھانا، جب کسی شہر کو فتح کر لو تو وہاں کے عام لوگوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، وہاں کی کھیتیاں تاراج نہ کرنا، وہاں قتل عام نہ کرنا۔ یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ تاتاریت ہے، یہ دہشت ہے، یہ بربریت ہے۔ اس کے کسی بھی تعلق کو اسلام سے جوڑنا ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ اور اسلام کے ماننے والوں نے ہمیشہ ایسے مظالم کے خلاف ڈٹ جانے کا حکم دیا ہے، اور اکناف عالم میں اسلام اگر پھیلا ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام محبت سے پھیلا ہے، جسے صوفیہ نے، ان بندگان خدا نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو عملی طور پر اختیار کر چکے تھے، اپنے کردار سے پھیلایا ہے۔ اگر وہ صوفیہ دنیا کے مختلف خطوں میں گئے ہیں تو وہ لاہو لشکر لے کر نہیں گئے، وہ فوج لے کر نہیں گئے، تیر و تفنگ لے کر نہیں گئے، بلکہ دنیا کے سامنے اپنا کردار پیش کیا۔ ایک بھوکے کو روٹی کھلائی، ایک مریض کی عیادت کی، ایک غریب کی غریب پروری کی، اور یہ دیکھ کر لوگ ان کے قریب آ گئے کہ جس رسول کے ماننے والے اتنے اچھے ہیں وہ رسول رحمت کتنا عظیم ہوگا۔ تو اسلام دنیا کے لیے امن کا، سکون کا پیغام لے کر آیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس پیغام امن کو نافذ کیا۔ 23 سالہ مختصر عرصے میں اس پیغام کو اس طرح نافذ کیا کہ خون کے دشمن ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، ایک نظام اخوت دیا، ایک بھائی چارہ دیا، اور پھر انسانوں کی خبرگیری کا ایک احساس دیا کہ لوگ ایک دوسرے کی ہمدردی کو اپنا فریضہ سمجھتے تھے۔ آج یہی ہماری ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے سامنے یہ پیغام پیش کریں اور سختی سے اس بات کا اعلان کریں کہ اسلام کے نام پر جو دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے اس کا قطعی طور پر اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سازش میں مغربی میڈیا بڑھ چڑھ کر شریک ہے، وہ تمام ایسی علامتوں کو تو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے جس سے اسلام کا چہرہ داغدار ہو جائے۔ مثال کے طور پر آج ہی لے لیجئے، مختلف جگہ جو نئے سال کے نام پر خرافات ہوتی ہیں ان کو تو وہ ظاہر کرتا ہے، لیکن جہاں جہاں اچھی تقریبات ہوتی ہیں، درس و تدریس ہوتا ہے، ان کو ظاہر نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ چھوٹے چھوٹے واقعات کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اس سے وہ گروہ جو ہیں مزید پنپتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح کے رہبر نے کہا کہ دانشوروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تمام تر زہریلے پروپیگنڈے کو ختم کریں اور ایک نیا تمدن پیش کریں، یعنی دنیا کو بتائیں کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات کیا ہیں، اپنے کلچر کے ذریعے بتائیں، صرف تبلیغ کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے کلچر کے ذریعے بتائیں، تاکہ دنیا پر ظاہر ہو جائے کہ جو کچھ اسلام کے نام پر مکروہ فعل ہو رہا ہے، مکروہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہ اسلام نہیں بلکہ وہ کفر کی سازش ہے۔
بہت بہت شکریہ صدیق صاحب۔ قمر عباس صاحب، اچھا مجھے معلوم نہیں ہے کہ وقت کتنا بچا ہے، لیکن بہرحال دیکھیے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج اسلام کے نام پر، جیسا کہ قاضی صاحب نے کہا کہ عدم برداشت، عدم تحمل، انتہا پسندی، دہشت گردی، یہ خلاف اسلام ہے
جی،
اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلام کا اور مسلمانوں کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن بات وہاں مشتبہ ہو جاتی ہے جب آپ دیکھیں کہ وہ قوتیں جو اسلامی دنیا کی قیادت کے دعوے دار ہیں، جیسے سعودی عرب ہے، سعودی حکام اپنے آپ کو خادم الحرمین شریفین کہتے ہیں، ظاہر ہے حرمین شریفین سے ہر مسلمان کا قلبی لگاؤ ہے، جب اس خادم الحرمین شریفین سنتے ہیں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کوئی خلاف اسلام کام کریں گے. دوسری طرف سلطنت عثمانیہ اسلامی دنیا کی قائد ہونے کی دعوے دار رہی ہے اور اردوغان صاحب اس کے احیاء کرنا چاہتے ہیں, دوبارہ یہ اسلامی دنیا کے قائد بننا چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس ایجنڈے میں اگر اس طرح کی قوتیں آگے آگے ہوں تو عام مسلمانوں کے لیے تو بات مشتبہ ہو جاتی ہے.
جی
پھر وہ کیسے فیصلہ کرے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ وقت ہمارے پاس ڈھائی منٹ.
دیکھیں میں یہ کوشش کروں گا مختصر. دیکھیں اصل میں یہ صلیبی جنگوں کے دوران مغربی دنیا نے اور عیسائی مذہب کے علمبردار انہوں نے اسلام کو مغلوب کرنے کی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اور وہ کافی طویل مدت تک وہ جنگ جاری رہی, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ مقاصد اور وہ اہداف پورے نہیں ہو پائے. اس میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمان تھے ایک طرف, دوسری طرف وہ تھے, سب کچھ واضح, وہ دشمنان اسلام ہے یہ مسلمان ہے. تو اس میں ظاہر سی بات ہے مسلمانوں, عام مسلمانوں کو بھی پتا ہے کہ صاحب یہ اس لباس میں ہے, اس فوج کا رکن ہے, تو یہ ہمارا دشمن ہے. تو جب اتنی طویل مدت تک انہوں نے دیکھا اس کا اتنا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا, تو پھر ایک دوسرا طریقہ انہوں نے اختیار کیا, اور وہ یہ کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی جو کوشش کی جائے وہ اسلامی لبادے میں, یعنی ایسے لوگوں کو اپنے ایجنٹوں کو بھیجا جائے جو مسلمانوں کے لباس میں ہو, تاکہ ظاہری طور سے شکل و صورت ان کی مسلمانوں جیسی ہو. اور آپ دیکھ لیں وہابیت کی تاریخ اگر پڑھیں تو اب اگر آپ یہ تصور کریں کہ اگر کوئی ایک پادری یا کوئی کسی اور مذہب کا وہ کہتا کہ صاحب توحید کے خلاف یہ ہے اور بدعت ہے اور یہ چیزیں اور ایسا نہیں اور اسلام ایسا, تو کوئی مسلمان نہیں قبول کرتا. لیکن یہ چیزیں کہلوائی گئیں ایک بظاہر اسلامی عالم دین سے اور اسلام کی شکل میں پیش کی گئی, نتیجہ آج دیکھ لیں آپ کی کس طرح سے اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے یہ فکر وہابیت جو ہے. تو یہ جو آپ نے جو جن ملکوں کا نام لیا ہے سعودی عربیہ, تو یہ اصل میں یہ لوگ وہی ہیں معاون ہیں اس ایجنڈے کو, اور اصل میں وہ نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ مسلمانوں سے, بلکہ وہ ان کے معاون اور ساتھی ہیں اس ایجنڈے کو لاگو کرنے میں.
بہت بہت شکریہ قمر عباس صاحب, اور اسی کے ساتھ ہم قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. دونوں حضرات کے خیالات آپ نے ملاحظہ فرمائے. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ.